آج کا میرا موضوع ہے دی فلسفی آف تسبیحات یا فلسفہ تسبیحات. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو آپ دو قسم پر تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی دو قسمیں بنا سکتے ہیں. یعنی انسانی زندگی کا ایک کام وہ ہوتا ہے جو انتہائی ضروری ہوتا ہے یا جس کو کہیں کمپلسری ہوتا ہے. دوسری قسم کا کام جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے یا اختیاری ہوتا ہے. جیسے آپ کالج میں جائیں تو کچھ سبجیکٹس کمپلسری ہوتے ہیں، کچھ آپشنل ہوتے ہیں. ایک بیٹی جو گھر میں کام کرتی ہے اس کے لیے کچھ کام کمپلسری ہوتے ہیں، یعنی گھر کی روزمرہ کی صفائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ. لیکن گھر کو سجانا، شوکیس کے برتن نکال کے اس کو نئی سیٹنگ کے ساتھ سیٹ کر دینا، یہ اس کے لیے ایک آپشنل کام ہو سکتا ہے. جو ضروری کام ہے، جو کمپلسری کام ہے، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے. اور جب وہ کمپلسری کاموں سے فارغ ہوتی ہے تو ہارڈلی کوئی اپریسیشن ملتا ہے. یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اس کی روزمرہ کی ذمہ داری ہے. لیکن کوئی بیٹی اپنے ضروری کاموں کے بعد کوئی آپشنل کام کرے، کوئی ایسا کام کرے جو اس کے روزمرہ کے شیڈیول میں اتنا کمپلسری نہیں تھا، تو اس کام سے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کام کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کام سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح ایک باس اور ایک ایمپلائی کا رشتہ دیکھیں. جو ایمپلائی ہے وہ اپنے باس کی ہدایت کے مطابق ڈیلی روٹین ورک جو اس کا ہے اس کو روزانہ بآسانی کرتا چلا جاتا ہے. تاہم اگر وہ ایک اچھا ہوشیار ایمپلائی ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ اس باس اور اس کمپنی کی کچھ ترقی چاہتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کوئی پلاننگ انیشیٹ کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی ڈیزائننگ انیشیٹ کر سکتا ہے. اور جب ایسا کوئی کام وہ اپنے باس کے سامنے لاتا ہے تو اس کا باس اسے بہت خوش ہوتا ہے. یا دنیا میں ایک اور مثال لیجئے. آپ نے کسی سے اگر کوئی قرض لیا ہے اور جب آپ اس قرض کو واپس کر رہے ہیں، تو قرض لینے والا جسے آپ نے قرض لیا تھا، جب اس کے ہاتھ میں آپ پیسہ دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ایک فرض پورا کر دیا، کیونکہ یہ آپ نے لیا تھا، یہ تو آپ کو دینا ہی تھا. لیکن اگر آپ کبھی کسی موقع پر اس کو کوئی تحفہ پیش کریں، اس کے لیے کوئی اور احسان مندی کا اظہار کریں، تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز آپ کے کمپلسری فرائض کے علاوہ ہے جس سے وہ خوش ہوگا. آف کورس اس میں خیر خواہی اور سنسیئرٹی کا سب سے بڑا عمل دخل ہے، لیکن جو پوائنٹ میں یہاں پیش کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کام جو ہے وہ کمپلسری کام ہوتا ہے، ایک کام جو ہے وہ آپ کی اپنی خوشی سے ہوتا ہے. جو کام کمپلسری ہوتا ہے وہ ایک قرض کی طرح ہے، ایک فرض کی طرح ہے، اس کی ادائیگی آپ سے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہر حال میں کریں گے. لیکن جو کام آپ اپنی خوشی سے کریں، اپنے انیشیشن سے کریں، اس کام پر لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، اس کام پر ان کے دل میں زیادہ احساسات اور جذبات اور قربت پیدا ہو سکتی ہے. تو ہر آدمی کی زندگی میں 20% کام ایسا ہوتا ہے جو کمپلسری ہوتا ہے، جس کو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن آج کی مینجمنٹ، آج کے کریٹو جو پلانز ہیں، اس میں ہر آدمی سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپلسری کاموں کے علاوہ کوئی نہ کوئی ایک کام ایسا ضرور کرے جو اس کے لیے کرنا لازمی نہیں تھا، تاکہ اس کی کریٹیوٹی میں روانی رہے، تاکہ کچھ نہ کچھ سوچنے کی وجہ سے اس کا ذہن ایکٹیو رہے اور وہ اپنے لیے اچھے تعلقات پیدا کر سکے. اب اگر دین کی بات کریں تو دین میں بھی دنیا کی ان مثالوں سے مدد لینی ہوتی ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اسس دینہ علی امثال خلقی، کہ خدا نے اپنے دین کی مثال اپنی خلقت کی مثالوں پہ رکھی ہے، اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت کی مثالوں پہ رکھی ہے. تو دنیا کی کسی مثال کو لے کر اس سے دین کی کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش ایک اچھا طریقہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی مثالیں اسی لیے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے. اگر بات عبادت کی آئے تو عبادت کا ایک حصہ ہر مومن پر فرض ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی کی عبادت اور خدا کے لیے اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار کرنا، کچھ چیزیں اس کے لیے فرض ہیں اور فرض کو اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. کہتے ہیں جو فرض ہے وہ قرض ہے، اس کو اتارنا ہوتا ہے. تو فرض کی ادائیگی کے علاوہ جو زائد عبادت ہے، جو ایکسٹرا بندگی ہے، جو اپنی خوشی سے خداوند کو کچھ پیش کرنا ہے، اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفل عبادت یا نوافل. نفل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنے واجبات کے علاوہ زائد، اپنے جو فرض تھا اس کے علاوہ زائد. یعنی اپنے فرض کے علاوہ جب کوئی بندہ زائد عبادت پیش کرتا ہے تو اس کو نفل کہتے ہیں. اور نوافل کی کتنی اہمیت ہے اس کے لیے ایک مشہور حدیث قدسی ہے جس کو حدیث نوافل ہی کہا جاتا ہے, یعنی اس میں نوافل کا اتنی اہمیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اس کا نام ہی حدیث نوافل یا حدیث تقرب بھی اس کو کہتے ہیں. اس حدیث کا ذکر صحیح بخاری جلد سوم کتاب رقاق باب 444 اور حدیث کا نمبر ہے 1422. اس کا ترجمہ ہے, اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی چوٹی کے معنی کی حامل حدیث ہے کہ اس میں خداوند تعالیٰ ایک مومن کے نوافل کی تعریف کرتا ہے کہ جو مومن اپنے فرض سے بڑھ کر اس سے زائد عبادت مجھ کو پیش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کے ساتھ میری اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ میں اس کی آنکھ, اس کا کان, اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. دین کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ فرض کے علاوہ جو عبادات پیش کی جاتی ہیں جس کی ایک قسم تسبیحات ہے, مختلف قسم کی تسبیحات کی ویرائٹی جو کہ ایک باغیچے کی مثال ہے, وہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ نوافل میں سے ہے. آپ جب جس تسبیح کو پڑھیں اور اس کے معنی کو اپنے باطن میں اتارتے ہوئے اس کے فلسفے پر غور کریں تو یہ ہمارے اندر دین کی ایک نئی روح پیدا کرتی ہے, ایک نئے انداز سے موٹیویٹ کرتی ہے. قرآن میں کئی جگہ پر مومنین کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اے مومنین تم صبح و شام اس کی تسبیح کر لیا کرو. کائنات کی ہر چیز خداوند تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے, اس کے لیے قرآن میں ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خداوند کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر افسوس کہ تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے ہو. ایک اور جگہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا سے قریب ہیں وہ لوگ اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے تسبیح کرنے والوں کی تعریف ہے, تسبیح کرنے والوں کے لیے خدا کی قربت اور اس کی اندیت کی خوشخبری ہے کہ ایسے لوگ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں. اب تسبیحات میں چونکہ ایک ویرائٹی ہے اس کا, جیسا کہ میں نے اگزامپل دیا کہ وہ ایک باغیچہ ہے, آپ مختلف قسم کی تسبیحات کا انتخاب کریں, جیسے ایک انسان ہفتے میں الگ الگ کھانے کھانا پسند کرتا ہے اسی طرح اگر وہ الگ الگ تسبیحات کا ورد کرے تو اس سے اس کو مختلف قسم کے ذائقے یا مختلف قسم کا جو ایک خوشی کا احساس ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوگا, اس لیے کہ ہر تسبیح کے اپنے ایک مخصوص معنی ہیں. ہر تسبیح ایک الگ وائٹامن کی طرح ہے جو اس کو ایک الگ قسم کی قوت دیتی ہے, ایک الگ قسم کی طاقت بخشتی ہے. تو ایک ہی چیز کی بنسبت اگر کوئی شخص مختلف قسم کی تسبیحات پڑھے تو اس سے اس کی امیدوں میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور ہر تسبیح اس کو ایک الگ پیغام دیتی ہے. تسبیحات کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہر تسبیح ایک زندہ تصور ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسبیح اگر کسی پیغمبر کی ہے تو وہ تسبیح اسی پیغمبر کی ضروریات کے لیے اہم تھی اور ہمارے لیے اہم نہیں ہے. ہر تسبیح کا ایک زندہ تصور ہے, ایک زندہ روح ہے, اور اس روح کو سمجھا جائے فارمیلٹی کے طور پر پڑھنے کی بجائے جب اس کی روح کو سمجھا جائے تو وہ تسبیح ہمارے اندر کوئی کام کرنے لگتی ہے. مثال کے طور پر ایک بہت ہی اہم تسبیح جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں, یا علی یا محمد یا علی یا محمد, اس کو پڑھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم اس کو فارمیلٹی سمجھیں, فرض سمجھیں, دعا کا حصہ سمجھیں اور یا علی یا محمد پڑھتے جائیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم الفاظ یا علی یا محمد پر غور کریں, محمد اور علی کی دینی حیثیت پر غور کریں, اور ان کا ہم سے ایک رشتہ ہے اس رشتے پر غور کریں. مشکل قسم کے فلسفے میں جانے کے لیے نہیں بلکہ ایک آسان رشتہ جو محبت کا رشتہ ہے اس پر غور کریں. اور محبت کا ایک رشتہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں, میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں. جب ایک بندہ مومن یا علی یا محمد یا علی یا محمد پڑھ رہا ہے تو ایک بہت آسان تصور یہ ہے کہ اس کے ذہن میں روحانی ماں روحانی باپ روحانی ماں روحانی باپ کا تصور ہو. اس کی زبان جب یا علی کہتی ہے تو اس کی ہستی میں روحانی ماں کا تصور ابھرے. جب اس کی زبان یا محمد کہتی ہے تو اس کے دل میں روحانی باپ کا تصور ابھرے. روحانی ماں اور روحانی باپ کا کام کیا ہے؟ جسمانی ماں اور جسمانی باپ کے کام سے ایک مثال لیں کہ باپ کماتا ہے، تحفظ دیتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، ماں کھانا کھلاتی ہے، صحت کا خیال کرتی ہے، شفقت دیتی ہے، ضروریات کا خیال کرتی ہے، بیماری میں اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہے. تو جب روح کی ماں اور روح کے باپ کا ایک تصور ہے تو اس کے ساتھ ایک مومن جب تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسے جذبات اٹھیں کہ روح ایک بچے کی مثال ہے، اس کو روح کی ماں کی ضرورت ہے، روح ایک بچے کی مثال ہے، اس کو روح کے باپ کی ضرورت ہے. بچہ جب ماں سے کچھ کہہ نہیں سکتا تو آنسو بہاتا ہے. ماں اپنے طور پر 10 باتیں سوچتی ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا اس کو کوئی تکلیف ہے، کیا اس کا بستر گیلا ہے، کیا اس کے کپڑے کمفرٹیبل نہیں ہیں، کیا اس کے پیٹ میں درد ہے، کیا اس کے کان میں درد ہے. ایک جسمانی ماں جب 10 باتیں سوچتی ہے بچے کی ایک ہچکی پر، جب کوئی مومن بہت ہی توجہ اور مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ روحانی ماں کا تصور کرے اور اپنی روحانی پرورش کے لیے اس کی ضرورت کو محسوس کرے تو اس کے ساتھ روحانی ماں اس کی تسبیح کی 1000 توجیحات کرے گی کہ اس روحانی بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی شخصیت کے کس پہلو کی کمی ہے، اس کے روح اور عقل کی مزید پرورش کس طرح سے ہو. تو آپ دیکھیے، ایک ایسی تسبیح جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اگر ان جذبات اور احساسات کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو اس تسبیح کا اتنا زیادہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس میں محبت چاہیے اور وہ تصور چاہیے جس سے یہ تسبیح زندہ ہو جائے کہ روح کی ماں اور روح کے باپ کی ضرورت ہے، وہ آئیں اور روح کے اس بچے کو سنبھالیں. اس کے ساتھ وہ تسبیح زندہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کے اندر اس کی جو گونج ہے وہ اتنی حقیقی ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی جواب امام کے حضور سے آیا ہی چاہتا ہو. روح کی ماں اور روح کے باپ کے اس تسبیح کے ساتھ ایک تصور یہ بھی ہوگا کہ پیغمبر کے بعد یہ جگہ امام الوقت لے لیتا ہے، تو اب امام روح کی ماں اور روح کا باپ دونوں ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنین کی علمی پرورش کے لیے، مومنین کی عقلی ترقی کے لیے اس نے پیراتن کے جامع میں یا علم سے لیس کرنے کی صورت میں کسی کو علمی ماں کا درجہ بھی وہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ پیروں نے اسی طرح سے دین کی تعلیم دی ہے. تو روح کی ماں اور روح کے باپ کا یہ تصور روحانی پرورش کی تلاش ہے، عقلی پرورش کی تلاش ہے. صرف زبان کی نوک سے اے روح کی ماں اے روح کے باپ کہہ کر بیٹھ نہیں جانا. جب روح کی ماں کو پکارا جاتا ہے تو روح کی پرورش کی تلاش ہے، وہ ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے جس سے روح کی ترقی ہو اور عقل کی ترقی ہو. اس کے بعد ایک اور اہم تسبیح یا وہاب ہے. یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، اے بہت زیادہ دینے والے. یہ تسبیح ہم صبح کی دعا کے ساتھ باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں. جب ایک مومن یہ تسبیح اس کے معنی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اے وہاب اے بہت زیادہ دینے والے، تو بہت ہی اہم بات ہوگی کہ اس کے ذہن میں تصور کیا ہے. کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اے بہت زیادہ روزی دینے والے، اے بہت زیادہ دولت دینے والے، اے بہت زیادہ دنیا کے مال دینے والے. اگر اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے زیادہ روزی ملتی ہے، زیادہ مال ملتا ہے، زیادہ دنیاوی برکتیں ملتی ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا. وہ شخص جو خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ شخص جو یا وہاب نہیں پڑھتا ہے، وہ شخص جو ہادی زمان کی ہستی کا اقرار نہیں کرتا ہے، دولت اس کے پاس بھی ہوتی ہے، دنیا اس کے پاس بھی ہوتی ہے، روزی فراوانی کے ساتھ اس کو بھی ملتی ہے، پھر ایک مومن یا وہاب کہہ کر یہ تصور کرے کہ اس کو بہت زیادہ روزی ملے گی تو اس کا یہ تصور بہت محدود ہو جائے گا. کیونکہ روزی اس کو بھی ملتی ہے جو یا وہاب ہی نہیں کہتا سرے سے، بلکہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا سرے سے. پھر ایک مومن کا یا وہاب کہنا صرف روزی کے ساتھ منسلک ہو جائے تو یہ ایک بہت معمولی بات ہوگی. ایک مومن جب یا وہاب کہتا ہے تو اس کے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے روح اور عقل کے خزانوں کے مالک، تیرے پاس جو روح اور عقل کے بے شمار خزانے ہیں جس میں سے تو بہت کچھ عنایت کر سکتا ہے، انہی خزانوں کی ایک جھلک دے کر تڑپ کر میں یا وہاب کہتا ہوں، اے بہت زیادہ نوازنے والے پکارتا ہوں، اور تو روح اور عقل کی دولت سے نواز. تو ایسے مومن کا یا وہاب کہنا زندہ ہو جائے گا. وہ یا وہاب اس کے روح کے اندر ایک زندہ صورت میں کام کرنے لگے گا اور اس کی زندہ برکتیں اس کو حاصل ہوں گی. اس کے بعد ایک اور اہم تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں, یا علی ادرکنی یا علی اغثنی, اے علی مجھے پا لے, اے علی میری مدد کو پہنچ. ادرکنی عربی کے لفظ ادرکا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پا لینا. عام طور پر ہم اس تسبیح کے معنی یوں کرتے ہیں کہ اے علی میری مدد کر, اے علی میری مدد کر, لیکن ادرکنی میں جو اہم معنی ہیں وہ دراصل یہ معنی ہیں اے علی مجھ کو پا لے اور میری مدد کو پہنچ. اس میں ایک مومن تصور یہ کرتا ہے کہ اے علی میں تجھ کو نہیں پا سکتا ہوں, میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں, اس لیے تو مجھ کو پا لے, میں کھو گیا ہوں نفس کے دنیا میں, نفس کے چنگل میں میں تجھ سے کھو گیا ہوں, تو مجھ کو پا لے. جب بچہ ماں سے بچھڑ جائے تو عام طور پر بچے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ماں کو اچھی طرح سے ڈھونڈ کر پا لے, لیکن اس بچے کے دل میں ایک فریاد ہوتی ہے کہ اے ماں تو مجھ کو جانتی ہے اور تجھ کو پتا ہے کہ تیرا بچہ کہاں جا کر کھویا ہوگا, کس دنیاوی اٹریکشن کے پیچھے جا کر گمراہ ہو گیا ہے, تو اسی راستے پر چل کر آ کر اس کو دوبارہ پا لے, اس کو حاصل کر لے. تو ایک مومن کی عاجزی کی انتہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اے علی تو مجھ کو پا لے. ایک فارسی شاعر, ایران کا ایک شاعر اپنی مناجات میں کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ میں اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا جس دن تو بہت عاجز ہو جائے, گفتی دست بگیرم اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا جس دن تو بہت زیادہ عاجز ہو جائے. دوسرے مصرے میں وہ التجا کرتا ہے کہ عاجز تر از این مخا کے اکنون ہستم, کہ اے مولا اس سے زیادہ میری عاجزی ایکسپیکٹ نہ کر جیسے کہ اب ہے, اس سے زیادہ عاجزی مجھ سے نہیں ہو سکے گی, اس سے زیادہ بے چارگی میرے پاس نہیں ہوگی. عاجز تر عظیم مخا کے اکنون ہستم, کہ اس سے زیادہ میری عاجزی کی توقع نہ کر, اسی وقت آ اور میرا ہاتھ پکڑ اور میری مدد کر. تو اس میں علی کو ایک علی کے لیے ایک فریاد ہے, علی کے سامنے ایک فریاد ہے کہ اے علی تو آ کر مجھ کو پا لے اور میری مدد کو پہنچ. مدد ہی کے لیے ہم ناد علی کی ایک مشہور تسبیح پڑھتے ہیں, ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب, کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی. علی کو پکار, علی کو پکار جو عجائب اور غرائب کا مظہر ہے, تو اس کو پائے گا اپنی مصیبتوں میں اور اپنی مشکلات میں, اور علی کی ولایت کی برکت سے تیری تمام مشکلات, تیرے تمام غم اور وسوسے ختم ہو جائیں گے. ان دونوں تسبیحات میں مدد کا ایک تصور ہے, عاجزی کا ایک تصور ہے, لیکن مدد کے لیے ایک بہت اہم نقطہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن کچھ بھی نہ کرے اور کہے یا علی اغثنی, اے مولا میری مدد کو پہنچ, اے مولا میری مدد کو پہنچ. مدد کے فلسفے میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ پہلے مومن خود کوشش کرے اور اس چیز کو خود سے اٹھانے کی ہمت کرے, جب اس سے تنہا یہ کام نہیں ہوتا تو پھر وہ علی کو پکارے. مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو ہم نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا برتن آ کر اٹھا کر دے دو, وہ بچہ برتن اٹھانے سے پہلے کہتا ہے نہیں آپ آ کر میری مدد کریں, تو آپ اس بچے کو سکھانے کی خاطر کہیں گے کہ نہیں پہلے خود جا کر کوشش کرو. یا ڈرائنگ ہے, بچہ نہیں ڈرا کر سکتا ہے, آپ سے مدد مانگتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ خود کوشش کرو, جہاں آپ اٹک جائیں گے وہاں میں آپ کی مدد کروں گا. کوئی بچہ کبھی خود سے کچھ نہ کرنا چاہے اور کہے کہ آپ میری مدد کریں, تو آپ اس بچے کی, اگر آپ صحیح معنوں میں اس کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کی مدد نہیں کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ خود کفیل ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اس لیے کوئی مومن عبادت ریاضت بندگی کے کسی پہلی سیڑھی پر بھی خود چڑھنے کی کوشش نہ کرے اور یہ کہے کہ یا علی اغثنی یا علی اغثنی, تو اس کے لیے شاید قدرت کے قانون کی طرف سے ایک پیغام ہوگا کہ اے مومن پہلے خود کچھ کوشش کرو, پہلے خود کچھ آگے بڑھو, جہاں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے وہاں پر علی تمہاری مدد کرنے کے لیے موجود ہے. جب آپ کا بچہ دو سٹیپ چڑھ سکتا ہے, دو سیڑھی چڑھ سکتا ہے, اور وہ آپ کے سامنے دو سیڑھی چڑھتا ہے, تیسری سیڑھی پر اس کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے, آپ پھر تے محبت سے اس کو سینے سے لگا کر خود سیڑھی سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے دو سیڑھی کی مسافت خود طے کی کیونکہ وہ اب یہ کر سکتا ہے, تیسری سیڑھی پر اس کا پاؤں لڑکھڑانے سے پہلے آپ اس کو اپنی گود میں اٹھا لیں گے. یہ مدد کا فلسفہ ہے کہ مدد کب کی جاتی ہے, جب پہلے مومن خود اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرے. قرآن میں ایک جگہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثابت قدمی پیدا کرے گا اور تم کو ثابت قدمی عنایت کرے گا. لیکن شرط ہے، اے ایمان والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. عجیب و غریب شرط ہے. خدا کی مدد ہم کس طرح سے کریں؟ خدا کی مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. خدا کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، مگر ہماری تعلیم کے لیے اس نے قانون ایسا رکھا ہے. وہ ہماری کسی مدد کے لیے انتظار نہیں کرتا، لیکن ہماری اپنی تربیت کے لیے اس کا قانون ایسا ہے کہ بچے کی اپنی تربیت ہو. ماں کو محتاجی نہیں ہے کہ بچہ کوئی چیز خود اٹھا کر آئے، وہ خود بھی اٹھا کر لا سکتی ہے، لیکن اولاد کی تعلیم کی خاطر وہ گھر میں ایک قانون رکھتی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. تو خدا کی مدد کرو کا مطلب یہ ہے، جماعت کی مدد کرو، مومنین کی مدد کرو، مگر ان سب سے بڑھ کر اور ان سب سے پہلے خود اپنی مدد کرو. تمہارے اندر جو ایک عالم چھپا ہوا ہے، تمہارے اندر صلاحیتوں کا جو ایک طوفان چھپا ہوا ہے، تمہارے جتنے پوٹینشیلز ہیں، تمہارے اندر جتنی قوتیں سوئی ہوئی ہیں، ان قوتوں کو ایک ایک کر کے جگا دو. جب تم یہ کرو گے تو گویا تم خدا کی مدد کرو گے. حالانکہ دراصل حقیقت میں یہ خدا کی مدد نہیں ہے، لیکن خدا اس کا احسان اپنے سر پہ رکھتا ہے. جیسے کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا ایک معزز شخص اس قبیلے کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میری عزت کی خاطر میرے لیے آپ یہ کام کریں، حالانکہ اس کو اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مجھ پر احسان کریں گے، خاندان کا بزرگ ایسا کہتا ہے. حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا ہے، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، سرفراز ہے. لیکن اپنی اولاد کو کسی مقام تک لانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم مجھ پر احسان کرو گے. میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کام ضرور انجام دیں. تو اس معزز شخص کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اپنی اولاد کی خاطر وہ احسان اپنے اوپر رکھ کر ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو جذبہ دلاتا ہے. تو خدا نے اس کو اپنی مدد کا نام دیا. اگر ایک مومن پہلے اپنی مدد کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، تو گویا وہ خدا کی مدد کر رہا ہے، جس کے جواب کے طور پر خدا اس کی اور زیادہ مدد کرے گا. اور آخر میں جو خوبصورت وعدہ ہے کہ تمہارے قدموں میں استحکامت پیدا کرے گا، تم کو ثابت قدمی عنایت کرے گا. اس پر ہم پہلے بھی اس قسم کی بات کر چکے ہیں کہ ایک مومن جب ایک مرتبہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ صبح کی بندگی میں باقاعدگی سے شریک ہوتا رہے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے قدموں میں لغزش آتی ہے، اور پھر کافی عرصہ گزر جاتا ہے، وہ دوبارہ اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے. کیا ہو گیا؟ اس کے قدموں کی استقامت کھو گئی، ثابت قدمی چھن لی گئی اس سے، اس لیے کہ خدا کا وعدہ تھا کہ تم پہلے میری مدد کرو تو اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. جب اس کی مدد کرنا ہم بھول جائیں گے، یعنی اس کی مدد کا مطلب یہ ہے قوم کی، جماعت کی، ساتھیوں کی، خاندان کی، اور سب سے بڑھ کر پہلے اپنی روحانی مدد، اپنے پوٹینشیلز کو باہر لانے کے لیے، تاکہ ہم جماعت کی مدد کر سکیں. تو آپ دیکھیں، مدد کا ایک فلسفہ ہے، مدد کے اندر ایک نقطہ ہے کہ پہلے آپ خود تیاری کریں اور اس کے بعد عاجزی سے فریاد کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جب پیغمبروں نے یہ دعائیں کی ہوگی تو کیا ان کے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی ہوگی؟ انہوں نے بہت کوشش کی. ایک کوشش کرنے کے بعد کوئی مومن جب عاجز ہو جائے اور دعا کرے تو اس کا دل بھر آتا ہے، وہ خدا سے شکایت کرتا ہے، اس سے زیادہ تو کتنا امتحان لینا چاہتا ہے، اس سے زیادہ کتنا آزمانا چاہتا ہے. لیکن اگر کسی کام کے بغیر وہ صرف خدا سے مدد مانگے تو چونکہ یہ قانون نہیں ہے، دنیا کا قانون نہیں ہے، دین کا قانون بھی نہیں ہے، یکدم سے اس کے لیے چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد قرآن میں کچھ پیغمبروں کی تسبیحات ہیں، جن میں سے میں چند کا ذکر کرتی ہوں. آپ سب نے سنا ہے پیغمبر یونس کی ایک مشہور تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 87 ہے. دیر از نو لارڈ بٹ دی، گلوری بی ٹو دی، آئی ہیو ڈن رانگ. کہ اے خدا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں، تو پاک ہے، اور میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں شمار ہو گیا، میرا ہی شمار اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا. کہتے ہیں کہ پیغمبر یونس ایک مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے، تو اس مچھلی کے پیٹ سے رہائی کے لیے وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. مچھلی کے پیٹ میں کسی انسان کا بڑے عرصے تک زندہ رہنا از بس عجیب بات ہے اور قانون فطرت کے خلاف ہے. پیغمبروں کے ایسے واقعات کے پیچھے کوئی دائمی تاویل ہوتی ہے، کوئی دائمی پیغام ہوتا ہے. پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں قید نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے دنیا کے پیٹ کی شکایت کی تھی، نفس امارہ کے پیٹ کی شکایت کی تھی، اس لیے کہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان دو مقامات پر پیدا ہوتا ہے.
دنیا میں سب سے پہلے ماں کے شکم سے پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نفس امارہ کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے. جب دو مرتبہ وہ پیدا ہو جائے تب وہ حقیقی معنوں میں پیدا ہو جاتا ہے. قرآن میں خداوند تعالیٰ بار بار کہتا ہے اور ہم نے تم کو پیدا کیا. اگر خدا اس جسمانی پیدائش کا احسان رکھتا ہے تو یہ پیدائش کافر کے لیے بھی ہے, یہ پیدائش مشرک کے لیے بھی ہے, یہ پیدائش ہادی زمان کے دشمن کے لیے بھی ہے. اس پیدائش میں کوئی تخصیص نہیں ہے, اس بنانے میں کوئی خاص بات نہیں ہے, مومن کے لیے کوئی اسپیشل فیور نہیں ہے. لیکن قرآن مومنین کو مخاطب کر کے بار بار کہتا ہے کہ اور خداوند نے تم کو پیدا کیا. خدا اس پیدائش کا احسان ہرگز نہیں رکھتا جو پیدائش کامن ہے, جو سب کے لیے ہے. ہاں خدا اس پیدائش کا احسان رکھتا ہے جو عبادت, ریاضت اور عقل کی تلاش کے بعد کسی مومن کے ذات میں ہو جاتی ہے. جب وہ روحانی مقام پر پیدا ہو جائے, عقلی مقام پر پیدا ہو جائے, علم کی جستجو اس میں پیدا ہو جائے, ایک نیا انسان بننے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے, اس مقام پر خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اس مقام پر پیدا کیا کہ جو انعام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نہیں تھا. یہ خدا کا احسان ہے. ظاہری پیدائش چونکہ سب کے لیے مشترک ہے اس لیے یہ وہ مومن پر کوئی خاص احسان البتہ نہیں ہے. پیغمبر یونس اگر مچھلی کے پیٹ کا تصور کریں تو ایک محدودیت کا تصور آتا ہے. ہو سکتا ہے پیغمبر یونس یہ شکایت کر رہے ہوں کہ اے خدا میری فکر محدود ہے, میری نظر محدود ہے, میری کوشش محدود ہے, میرا عمل محدود ہے, اور اس محدودیت کی دیواروں کو توڑ دے کہ میں اس دیوار کے پار جو کچھ ہے اس کو دیکھ سکوں, اپنی اس ہستی سے بالاتر کر کے مجھ کو کائنات کو دکھا دے تاکہ میں لا محدودیت کے کسی دائرے کو پہنچ سکوں. وہ لمیٹیشن کی بات کر رہے تھے, محدودیت کی بات کر رہے تھے کہ میری فکر و نظر میں ایک انقلاب آئے, میرے علم میں ایک انقلاب آئے, میری صلاحیتوں میں ایک انقلاب آئے, کہ میں اس تنگ ماحول سے نکل کر ایک اور وسیع دنیا میں پیدا ہو جاؤں. پیغمبر آدم کی تسبیح بھی اسی قسم کی ہے, اور دونوں تسبیحات میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ظلم کا تصور ہے. ظلم کہتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ ظلم جو کوئی انسان کسی اور انسان پر کرے, اور ایک وہ ظلم جو انسان اپنے آپ پر کرے. ظلم فلسفے کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنا. جب کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھا جائے تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے. تو ایک مومن اپنے اوپر جو ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے جو وقت رکھنا چاہیے تھا وہ وقت رات کو زیادہ کھانے اور ہنسنے میں گزر گیا اور عبادت کے لیے اٹھا نہیں گیا, تو یہ ظلم ہے. ایک مومن کو جو وقت دوسروں کی خدمت کرنے, علم حاصل کرنے میں گزارنا چاہیے تھا وہ وقت دنیا کے دوسرے مشاغل میں گزر گیا, تو وہ ظلم ہے. ضروری کاموں کے بعد روح کو وقت دینا, روح الایمان کو مضبوط کرنا, یہ مومن کا اپنے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن اگر اس کی روح مسلسل بھوکی رہے, اگر اس کی روح مسلسل پیاسی رہے, تڑپتی رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ شخص ان سے آ کر کہتا ہے کہ مجھ کو پانی پلا دو, مجھ کو کھانا دے دو. تو لوگ اس کی تعبیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ دراصل وہ شخص جو کہ مر کر دوسری دنیا کی طرف گیا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے, شاید اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو اس کے نام پر وہ کوئی دعا کراتے ہیں, جماعت خانے میں تسبیح کراتے ہیں, کوئی چیز لے جاتے ہیں. عقیدت کے اعتبار سے جماعت خانے میں تسبیح یا کوئی دعا لے جانا بہت اچھی بات ہے, لیکن چیز کی حقیقت کو سمجھنا بھی از حد ضروری ہے. اس شخص نے جس انسان کو دیکھا دراصل وہ اسی کی اپنی روح کا کوئی عکس تھا, اس کی اپنی روح کا کوئی ریفلیکشن تھا. اس لیے کہ انسان خواب میں البتہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اس کی روح بدل بدل کر اس سے مخاطب ہوتی ہے. کبھی بیمار بن کر اس کے سامنے آتی ہے, کبھی محتاج بن کر اس کے سامنے آتی ہے, کبھی گندی چیزیں کھاتے ہوئے اس کے سامنے آتی ہے, اس کو ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہاری روح جو ہے وہ اچھے کھانے کے لیے, اچھے علم کے لیے اسی طرح ترس رہی ہے. تو جو شخص آیا تھا وہ دراصل یہ کہنے آیا تھا کہ آپ کے اپنی روح کو علم کی ضرورت ہے, عبادت کی ضرورت ہے, منقبت کی ضرورت ہے, مناجات کی ضرورت ہے, تسبیح کی ضرورت. وہ کسی اور کی خبر دینے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ تصور کرنا کتنا عجیب ہوگا کہ ہم کسی اور کے لیے یہ سوچیں کہ اس کو آخرت میں نجات نہیں ملی یا وہ کسی مقام پر پھنسا ہوا ہے. ایسا فیصلہ کرنے کا حق سوائے خداوند کے کسی اور کو نہیں ہے. اور جو اپنی روح اپنی خواب میں آتا ہے وہ اپنے لیے ایک پیغام بن کر آتا ہے, اس کی خبر بن کر نہیں آتا ہے. پیغمبر آدم کی تسبیح میں ارشاد فرمایا گیا ہے, یہ تسبیح قرآن کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 23 ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرین, کہ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. او لارڈ وی ہیو رونگڈ اور سولز پارڈن اس اینڈ ہیو مرسی اپون اس اور وی شیل شیورلی بی امنگس دا لاسٹ. کہ اے خدا اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, جو کھو گئے, جو ختم ہو گئے. تو ظلم کا تصور دو لیول پر ہے. اس ظلم کی فریاد کرنا زیادہ بہتر ہے جو خود ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں. اس لیے جب یہ تسبیح ایک مومن پڑھتا ہے یا پیغمبر یونس کی تسبیح پڑھتا ہے تو یہ تسبیح چونکہ پیغمبر یونس نے پڑھی تھی اس لیے اس میں برکت ہے. اگر وہ صرف یہی تصور کرے گا تو تصور درست تو ہے لیکن محدود ہے. وہ یہ تصور کرے یہ تسبیح ایک پیغمبر کی ہے, بابرکت ہے, لیکن اس تسبیح میں میرے اپنی حالت کو واضح کیا گیا ہے. یہ تسبیح میرے بھی موافق حال ہے. اگر یہ تسبیح میں پڑھوں تو مجھے بھی اس کی برکتیں اسی طرح ملیں گی جس طرح پیغمبر یونس کو ملیں گی. اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ جب یہ تسبیح پڑھتا ہے تو تسبیح کی برکتیں وسیع ہو جائیں گی, بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تسبیح چونکہ ایک پیغمبر کی ہے لہٰذا اس کو پڑھنے میں ثواب ہے اس لیے مجھے پڑھنا چاہیے. ہاں, اسے پڑھنے میں ثواب ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اپنی حالت کی ایک عکاسی ہے, ہمارے اپنے حالت کے لیے ایک فریاد ہے. اس احساس کے ساتھ پڑھنے سے اس کا دگنا فائدہ ملے گا, اپنی ذات کے لیے بھی اور برکت کے اعتبار سے بھی. اس کے بعد ایک اور مشہور تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, کہ اے پروردگارا میں مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف لوٹ کے آنا چاہتا ہوں. و اتوب الیہ, اتوبو کا لفظ جو ہے وہ توبہ سے ہے اور توبہ کا ایک مطلب ہے لوٹ کر جانا. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ میں تیری طرف لوٹ کر آتا ہوں, میری روح کا وہ ذرہ جو تیری اصل سے, جو تیرے اوریجنل سورس سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے, میں اس ذرے کے ساتھ تیری طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں, تجھ کو دوبارہ اسی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ازل میں میں تیرے قریب تھا. اس کا مطلب, ایک توبہ کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگنا, لیکن لفظ توبہ میں ایک مطلب ہے لوٹ جانا, رجوع کرنا. ایک مومن جب بھی یہ تسبیح پڑھے تو دل میں سوچے میں مولا کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. لہٰذا اس رجوع کرنے کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایک احساس بھی پیدا ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ اس تسبیح کو ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑھے. یہ تسبیح ہم چاند رات میں پڑھتے ہیں, چاند رات ہی میں بی بی فاطمہ تو زہرا کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. اس تسبیح کا ایک تاریخی کانٹیکسٹ ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا گھر کے کام کاج کے بعد بہت تھک جاتی تھی, چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے. انتہائی تھکن کی وجہ سے مولا مرتضی علی کو درخواست کی کہ مال غنیمت میں کچھ کنیزیں اس مرتبہ اسلام کے فوجیوں کے ہاتھ آئی ہیں, ان میں سے کوئی ایک کنیز مجھ کو عطا کی جائے تاکہ گھر کے کاموں کے لیے وہ میری مدد کرے. وہ رسول اکرم کے پاس اپنی یہ درخواست لے کر گئے. بی بی فاطمہ از خود یہ عرض نہ کر سکی شرم کی وجہ سے, مولا مرتضی علی نے حضور کے سامنے ان کی فریاد کو پیش کیا. تو کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا, اے جان پدر, کیا میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ دے دوں جو اس نوکرانی سے بہت زیادہ اچھی ہو؟ تو اس فرمان بردار بیٹی نے کہا کہ بے شک اگر اس سے کوئی اچھی چیز ہے تو آپ مجھ کو وہ عنایت کریں. کہتے ہیں تب حضور اکرم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو. عجیب بات ہے, رسول کی ایک ہی چہیتی بیٹی باپ کے سامنے ایک چھوٹی سی عرض لے کر گئی تھی. وہ روحانی طور پر بھی کون و مکان کا مالک تھا, دنیاوی طور پر بھی اس کے ہاتھ میں اس وقت پاور تھا. وہ چاہتا تو اپنی بیٹی سے ایک چھوٹی سی چیز کو دریغ نہ رکھتا, مگر اس نے کہا کہ میں تم کو نوکرانی سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں. وہ تسبیح مانگنے نہیں گئی تھی, وہ کنیز مانگنے گئی تھی, ہیلپ کا تقاضا کرنے گئی تھی, مگر رسول نے اس کو تسبیح دے کر واپس لوٹا دیا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینے میں کسر نفسی کی, یا رسول نے اس کے ساتھ ایک ایسا دائمی پیغام رکھ دیا کہ دنیا کے غم, دنیا کی مشکلات, دنیا کی تکالیف البتہ کم نہیں ہوں گی. آج اگر کوئی ایک خواہش پوری ہو جائے گی تو کل ایک نئی خواہش جنم لے گی, جب وہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تیسری خواہش جنم لے گی. زندگی میں کتنے ایسے مقامات آئے جب ہم نے کہا یا مولا یہ مشکل آسان کر دے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا, یہ کام پورا کر دے میں ہر روز تیرے گھر کی غلامی کروں گا. جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے ہم غلامی بھی بھول جاتے ہیں اور اس کے چند روز بعد ایک نیا کام بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا رہتا ہے. اس تسبیح کے دینے میں اپنی بیٹی کو یہ یہ حکمت والا اشارہ کرنا تھا کہ اے فاطمہ، دنیا کا ایک غم اگر آج تم ریزولو بھی کر لو، ایک تکلیف کا حل تلاش بھی کر لو، تو کل ایک نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کوئی ایسی طاقت اپنے پاس رکھو جو ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تمہاری مدد کر سکے. ان تسبیحات سے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اندر ایک اعتماد آتا ہے، اپنی ذات کے اندر ایک بہار سی محسوس ہوتی ہے کہ آدمی غم زدہ نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ شیر کی مانند بہت جرت اور بے باکی کے ساتھ دنیا کا سامنا کرتا ہے. جب ہمارا باطن اندر سے اس طرح روشن ہو تو ہم کسی بھی محفل میں چلے جائیں، ہمارے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے کہ ہم سامنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں. لیکن جب دل کی کیفیت بدل جائے، جب دل کے اندر اندھیرا چھا جائے، جب تسبیحات نوافل پڑھنے کی عادت نہ ہو، صرف فرض کے بعد ہم اپنے آپ کو مزید پگھلانے کی کوشش نہ کریں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومن کا دل اندر سے تاریک ہو جاتا ہے، وہ اندر اندر سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. گنان کا ایک شعر ہے کہ یا مولا، دنیا کے بہت ساری چیزوں سے مجھے اتنا خوف لگتا ہے کہ میں تیری عبادت نہیں کر سکتا. تب مولا جواب دیتا ہے کہ اے بندے، ساری دنیا کی چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دے، صرف اگر میرا خوف رکھ لے، مجھ سے ڈرنا شروع کر لے، تو دنیا کے سارے خوف تجھ سے ہٹ جائیں گے، تجھ سے مٹ جائیں گے. تو وہ مومن جس کا دل تاریک ہو، اچھے سے اچھی محفل میں جائے، اچھے سے اچھا تیار ہوا ہوا ہو، لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، شکستہ ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو سادگی کے ساتھ بھی کسی محفل میں چلا جائے، دل میں روشنی ہے، تو دنیا والوں کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے سر اٹھا کر بات چیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کی دنیا بنی ہوئی ہے. تو بی بی فاطمہ کو یہ تسبیح دینے میں ایک حکمت آگین اشارہ یہی تھا کہ اندر کی دنیا کو بناؤ، اندر سے مضبوط ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر دائمی صلاحیت اور طاقت موجود رہے. اس کے بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کی ایک تسبیح ہے، کہتے ہیں پیغمبر نوح کو ان کی قوم نے بڑی تکلیف دی، ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو راستوں پر گھسیٹا، ان کی بہت زیادہ بے عزتی کی. تب پیغمبر نوح نے خداوند سے یہ شکایت کی، جس کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 10 میں ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اے خدا، میں ان لوگوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوں، میں ان لوگوں کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد میں تاخیر مت کرنا. تو مومن اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہو، تب بھی یہ تسبیح پڑھے. اس تسبیح نے جیسا کام پیغمبر نوح کے لیے کیا تھا، ویسا ہی کام یہ تسبیح اس کے لیے کرے گی. یا جب دوسرے لوگوں کے ہاتھوں وہ شکست کھا رہا ہو، تب بھی یہ تسبیح پڑھے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ یا مولا، یہ لوگ مجھ پر غالب آنا چاہتے ہیں، تیری یاد سے دور رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کے اچھے مقاصد میں میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم نوائی نہیں کرتے ہیں، ان کے غلبے سے مجھ کو بچا اور اندر سے طاقت دے اور حالات کو میرے موافق کر دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تسبیحات، ہر تسبیح ایک زندہ روح ہے، ہر تسبیح میں ایک زندہ میسج ہے. تسبیح کو کسی علم کے بغیر، اس کی میننگ کے بغیر، ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑھیں تو اس کا ایک محدود فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، اس کی روح کے ساتھ پڑھیں، اس کو زندہ کر کے پڑھیں، اپنے حالات سے مطابقت پیدا کر کے پڑھیں، تو وہ تسبیح زندہ ہو جاتی ہے. اور آخراً یہ ایک ضروری بات بھی ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی تسبیح قول نہیں ہوتی، ہر تسبیح ایک فعل ہوتی ہے. کوئی بھی تسبیح صرف ایک قول نہیں ہوتی، ہر تسبیح میں ایک فعل کی دعوت ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ پہلے مومن کو اپنی مدد آپ کرنی ہوگی. اگر وہ خدا سے یہ بھی کہتا ہے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ تو میری مدد کر، میں شکست کھا چکا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کوشش کا دامن نہیں چھوڑنا. وہ خود کوشش کرے گا، اس کے ساتھ خدا سے مدد مانگے گا، تو خدا کی یاری اور مدد اس کے لیے بہت سرعت کے ساتھ آئے گی. جیسے ہم صلوات کی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے کہ پیر ناصر خسرو نے اپنی کتاب وجہ دین میں تشریح کی ہے کہ صلوات کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے خدا، ہمیں محمد اور آل محمد کے پیچھے پیچھے چلا. صلی کا ایک مطلب ہے پیچھے پیچھے چلانا، اس کا ایک مطلب رحمت ہے، لیکن اس کا ایک ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مومن یہ دعا کر سکتا ہے کہ محمد اور اس کی آل پر رحمت بھیج، وہ رحمت للعالمین ہے، اس کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، رحمت پہلے سے اس کی شخصیت سے اوور ویلم ہو رہی ہے. ہاں، اگر ہم اس لفظ کا ترجمہ رحمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس رحمت کی برکت سے کچھ رحمت ہمیں عنایت کر. لیکن ہر لفظ کے ڈفرنٹ شیڈز آف میننگ ہوتے ہیں، جب ڈفرنٹ شیڈز آف میننگ ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ میننگ کو جنم دیتے ہیں. تو صلی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے خدا، ہمیں محمد اور آل محمد کے پیچھے پیچھے چلا. جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ایک دعا ہے کہ اے خدا، ہمیں محمد اور آل محمد کے پیچھے پیچھے چلا. تو پیچھے پیچھے چلنا ایک قول نہیں ہے، ایک فعل ہے. فیل کرنے کی دعوت ہے. اگر کوئی شخص آگے آگے جا رہا ہو اور پیچھے والا شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں مگر اپنی جگہ سے نہ ہلے, پھر وہ مڑ کر دیکھے کہ میں پیچھے پیچھے آتا ہوں اور اپنی جگہ سے نہ ہلے اور وہیں کھڑا رہے, وہ شخص چلا جائے, تو اس نے زبان سے تو کہا لیکن عمل نہیں کیا. اگر ہم صلوات کو صرف ایک فارمیلٹی کی طرح پڑھتے رہے اور کبھی بھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی مثال اسی شخص جیسی ہوگی جو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ میں چل رہا ہوں, میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں, جبکہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے. تو صلوات فعل کی دعوت ہے, عمل کی دعوت ہے, صرف ایک قول نہیں ہے. ہر تسبیح ایک فعل کی دعوت ہے. اس صورت میں جب تسبیح کی معنی اور فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تسبیح روئے روئے میں اتر جاتی ہے, ایک ایک جسم کے حصے میں وہ سرایت کر جاتی ہے, روح کے ایک ایک جز میں وہ اتر جاتی ہے. اس کے ساتھ پورا جسم اس کی ہمنوائی کرتا ہے, ذہن اس کی ہمنوائی کرتا ہے. جیسے پیغمبر داؤد کی تسبیح کے لیے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ظاہری پہاڑ نہیں تھے بلکہ داؤد کی اپنی ہستی میں جو جمود والی روحیں تھیں, داؤد کی اپنی ہستی میں جو ابھی دل کی سختی تھی یا روحانیت کے مراحل سے گزرنا تھا, ان تمام مرحلوں سے گزر کر داؤد نے اتنی تسبیح پڑھی, اتنے معنی کے ساتھ پڑھی, اس کو اپنے آپ کو اتنا پگھلایا کہ اس کے بعد وہ تسبیح اس کے جز جز میں بس گئی. اس کا پورا جسم, اس کا ایک ایک رونگٹا, اس کا ایک ایک بال, اس کے جسم کا ایک ایک حصہ, اس کا ذہن کا ایک ایک پارٹ اس کے ساتھ تسبیح کر رہا تھا. جب مومن ایسی تسبیح میں کھو جائے تو اس تسبیح سے اس کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتا ہے, اور ایسی تسبیح عاجزی کے بغیر, آنسوؤں کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. پیغمبروں کے لیے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے. تو آپ دیکھیں, تسبیحات کے لیے عاجزی چاہیے, اس میننگ کو اپنانے کی صلاحیت چاہیے, اس میننگ کو سمجھنے کے لیے کچھ علم چاہیے. اسی کے ساتھ اس تسبیح کا ایک پاور ہمارے اندر کام کرنے لگتا ہے. تو تسبیحات کے فلسفے کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ صرف چند نمونے ہیں. اسی طرح کی بے شمار تسبیحات ہیں جن میں سے ایک ایک کو میننگ کے ساتھ, روح کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو نوافل کے ذریعے خدا کی قربت کا ایک وعدہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے فرض سے زائد چیز پیش کرنے کا جو ایک طریقہ ہے, اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور ہمارے دلوں میں روشنی اور سکون پیدا ہوگا. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.